نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج جس سبا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ جو کل رہ گیا تھا پانچویں پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس پوری آیت میں اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک چیز تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے عورت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، شوہر کی غائب ہونے کی حالت میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ بعض خواتین ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، خوف ہو، یعنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، فرما بردار بھی ہیں نافرمان بھی ہیں. وہ خواتین جن سے تم اندیشہ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری حکم عدولی کرتی ہیں یا کریں گی یا نافرمان ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے فائزوہن، انہیں نصیحت کرو، یعنی محبت اور پیار سے سمجھاؤ. تو پہلا درجہ یہ ہے، اگر تمہاری بات مان لیں تو بات ختم ہو گئی، نہ مانیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر الگ کر لو، گھر چھوڑ کر مت جاؤ، نہ انہیں گھر سے باہر نکالو، بلکہ صرف اپنا بستر جو ہے وہ الگ کر لو. اگر کوئی شریف زادی ہے تو اس کے لیے یہی بات بہت بڑی کہ شوہر اس سے ناراض. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مار کی گنجائش بھی، وضربوہن. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ ان تینوں صورتوں سے وہ نہیں مانتی تو پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تو مان لے تمہاری اطاعت کرے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم بھی زیادہ مین میں خدمت نکالو، یعنی بات مان لے تمہاری اور فرما برداری شروع کر دے تو بات ختم ہو گئی. اب بلا وجہ گڑے مردے مت اکھاڑو، پرانی باتوں کو مت دہراؤ، گھر کے حالات کو خراب نہ کرو. لیکن بات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی صورت مان کے ہی نہیں دیتی، ایسی صورت میں پھر شریعت نے یہ کہا کہ تم ایسا نہ کرو کہ فوراً طلاق دے دو. اصل میں یہ میں نے مسئلے کو اہم سمجھتے ہوئے اس لیے عرض کیا کہ اس زمانے میں طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، یعنی بعض صورتوں میں تو خود عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپس کے ناچاقی کی وجہ سے فریقین میں اتنا اشتعال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جلدی سے جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق بھی ایک نہیں دیتا بلکہ تین طلاقیں دیتا ہے، اس سے کم پر ٹھہرتا نہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے کہ کسی طریقے سے بیوی جائز ہو جائے، اور پھر اپنے مسلک سے ہٹ کر بھی فتوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مولوی صاحب دین بدل دیں گے. تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ مسئلہ بتانا ہے بھائی، اس سے زیادہ بنانا نہیں ہے، مسئلہ بنا کوئی نہیں سکتا، جو مسئلہ شریعت کا ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا، کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مسئلہ بنائے، بلکہ صرف اس حد تک اختیار ہے کہ جو مسئلہ شریعت کا موجود ہے اس کو بتا دے. تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پہلے ان سارے مسائل کو سیکھتے نہیں، جب معاملہ سر پر آ پڑتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے اس رکوع میں بہت اہم مسئلے کو بیان کیا کہ تم ایک دم تین طلاقیں مت دو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ پہلے وعظ و نصیحت کرو اور کچھ نہ کچھ ایسی تدبیر اختیار کرو جس سے معاملات تمہارے سنبھل جائیں، صحیح ہو جائیں. لیکن اگر بالفرض کوئی صورت ایسی نہ بنے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، اس مسئلے کو عدالت میں لے جانے کے بجائے اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کے ذریعے سے حل کرو. کچھ لڑکی والوں کے جو بڑے ہیں ان کو بلاؤ، تمہارے جو بڑے ہیں ان کو بٹھاؤ، اور اس کے بعد اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھ کر حل کرنے کی کوشش کرو. اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنا حکم بنا لے کہ بھئی یہ ہمارے بڑے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور. اسی طریقے سے ایک حکم جو ہے وہ لڑکی والوں کا، ایک حکم لڑکے والوں کا، اور یہ طے ہو جائے کہ بھئی یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ موافقت کرا دیں گے. یعنی اللہ رب العزت تو چاہتے یہ ہیں کہ گھر خراب نہ ہو، طلاقیں نہ ہوں، اس لیے اگر یہ آپس میں صدق دل کے ساتھ اس کی کوشش کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ گھر ان کا بن جائے گا. ابھی 15-20 دن مہینے پہلے بلکہ میرے پاس جو ہے وہ میاں بیوی آئے، اور انہوں نے خاتون خانہ جو ہے وہ یہ اصرار کر رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے. شوہر سے میں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، اس نے کہا وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی کام کرتا ہوں ایک جگہ، یہ بھی کام کرتی ہیں، وہاں پر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اب جب کام ہے تو مجھ سے عورتیں بھی بات کرتی ہیں آ کے، اور خود ان سے بھی بعض مرد اور آدمی باتیں کرتے ہیں، تو میں تو برا نہیں مانتا لیکن یہ زیادہ برا مانتی ہیں. میں نے کہا تم سے زیادہ تو غیرت مند ہے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں، تمہیں تو اتنی غیرت بھی نہیں آتی کہ یہ غیر مرد اس سے بات کرتا ہے تو کچھ تھوڑی سی غیرت بیدار ہو. بہرحال بات ساری سننے کے بعد اندازہ لگایا کہ غلط فہمیاں ہیں، تو میں نے سمجھا دیا کہ بھئی طلاق تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جب جیتا ہے منہ سے کہہ دے اور طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھ لو کہ طلاق کے بعد اس معاشرے کے اندر عورت کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور دوسرا نکاح اور دوسری شادی کتنی مشکل ہوتی ہے. تو جذبات میں آ کے غصے میں آ کے یہ فیصلہ تو تم کر لو گی لیکن بعد میں کیا ہوگا. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں عورت اس بات پر تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرتی. میں نے کہا اصل بات تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر پہ رہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے کما کر لا کر دے کھلائے اس کو. بہرحال یہ اس قسم کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اگر بات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے تو معاملہ سلجھ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی کو بیان فرمایا کہ اگر دونوں حکم اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ان میں اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ان میں مطابقت پیدا کر دے گا اور موافقت پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر بالفرض معاملہ اس نہج پر آ گیا، پہنچ گیا کہ دونوں کے درمیان اصلاح ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد صورت یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے. لیکن پھر بھی تین طلاقیں دینے کی ضرورت ہی نہیں، ایک گولی سے اگر کوئی شخص مرتا ہو تو اس کو تین گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے، یا پورا چیمبر اس پر خالی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ایک ہی گولی سے مر جاتا آدمی، تو ایک طلاق دے دے بس. شریعت نے ہمارے لیے اتنا آسان اور سادہ سا نظام بنایا ہے کہ ایک طلاق دے دے، اب اس میں تمہیں گنجائش ہے. تین حیض کے دوران اگر دونوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھی ہمیں ملنا چاہیے آپس میں، تو رجوع کر سکتے ہو بغیر نکاح کے. لیکن بالفرض اگر دونوں طرف سے اس نتیجہ یہ اسی پر پہنچے کہ بھائی طلاق ہی ہونی چاہیے، تو بس چھوڑ دیجئے، مدت گزر جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. عورت کا جی چاہے گا جہاں چاہے نکاح کر لے، پر تین طلاقوں کے بعد بھی تو یہی ہوتا ہے نا، یہ کچھ اور ہو جائے گا. ایک طلاق کے بعد بھی یہی صورت حال ہے کہ اگر تین حیض کا زمانہ گزر گیا، مثلا کسی عورت کو اگر حیض آتا ہے تو تین حیض مدت ہے اس کی، اور اگر نہیں آتا تو تین مہینے عدت. جب وہ تین مہینے گزر جائیں گے تو خود بخود وہ طلاق جو رجی تھی پہلے اب طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور عورت جہاں چاہے نکاح کرے، مرد تو پہلے بھی آزاد. لیکن بالفرض ایک زمانہ گزر گیا، نہ اس نے نکاح کیا نہ اس نے نکاح کیا، ایک مہینے کے بعد دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، یا جس کی زیادتی تھی اس کو احساس ہوا، تو سال بعد بھی اگر چاہیں دونوں تو پھر سے نکاح کر کے پھر میاں بیوی بن سکتے. تو شریعت نے راستہ اتنا آسان بنایا، ہم نے اس کو مشکل کر دیا. جب ہم ہر طرف سے بند کر دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کو کسی طرح سے ختم کریں. تو اس لیے شریعت نے تو آسان سا راستہ بتایا, سال دو سال بعد کے بھی بعد میں اگر جو ہے وہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے, گنجائش کیا بلکہ مسئلہ یہی ہے. لیکن اگر تین طلاقیں دے دے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. اب جس شخص نے اس کی قدر نہیں کی بلا ضرورت اس سے شادی کرنے کی دوبارہ ضرورت ہی کیا ہے؟ بعض اوقات بچوں کی وجہ سے یا دیگر وجوہ ہوتی ہیں جس کی بنا پر عورت بھی تیار ہو جاتی ہے, مرد بھی تیار ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس میں جو ہے شریعت کی جو شرائط ہیں اس کے پورے کیے بغیر یہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. لیکن لوگوں نے اس کو اتنا بدنام کر دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت کی یہ ضرورت, شریعت نہیں کہتی کہ ایسا ضرور کرو, لیکن اگر شریعت نے صرف ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو ممکن نہیں ہے, مگر یہ کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے, اور نکاح کرے نکاح کے لیے, طلاق کے لیے نہیں, یہ بات بھی سمجھ لیں, نکاح نکاح کے لیے ہی ہو. بعد میں اگر وہ آدمی مر جاتا ہے یا خود طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے, تو اب یہ ہے کہ اب پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ صاحب نکاح کیا جائے اس لیے کہ اس کو طلاق دے دے بعد میں باقاعدہ اس کو. لیکن اصل میں چونکہ حلال اس کے لیے ہو نہیں سکتی جب تک یہ سزا ہے مرد کے لیے, تو اس نے زبان سے ایسے الفاظ استعمال کیوں کیے بغیر سوچے سمجھے اور مسئلے کو سمجھا کیوں نہیں؟ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو طلاق کے مسائل بھی سیکھے, چوری کرتا ہے تو بھاگنے کا راستہ بھی تو ڈھونڈتا ہے کہ نہیں پہلے, جب میں نکل کے جاؤں گا کہاں سے؟ تو یہ اگرچہ چوری نہیں ہے لیکن جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس نکاح سے نکلنے کے لیے بھی راستے اسے معلوم ہونے چاہیے, تو مسائل سیکھنے چاہیے. جب آدمی نکاح کرے تو نکاح اور طلاق کے متعلق مسائل کا علم ہونا چاہیے, معلوم نہیں ہوتے اس کی وجہ سے بعد میں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے آج کل ایک مسئلہ بڑا اہم چل رہا ہے, چونکہ اس قسم کے مسائل آج کل بڑے سامنے آ رہے ہیں, تو میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات شوہر طلاق نہیں دیتا, عورتیں مقدمہ دائر کر دیتی ہیں عدالت میں اور عدالت کے ذریعے سے خلع لے لیتی ہیں. ہمارے یہاں جو طریقہ خلع کا ہے وہ غیر اسلامی, یعنی شرعی اعتبار سے وہ طریقہ عدالتوں کا درست نہیں ہے, لہذا وہ جو ڈگری جاری ہوتی ہے خلع کی اور شوہر طلاق نہیں دیتا آ کر عدالت میں بغیر اس کے آئے ہوئے جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے, اور وہ یعنی عدالت جو ہے اس کو کہتی ہے خلع وہ دے دیا ہم نے, اب وہ عورت آگے شادی بھی کر لیتی ہے, تو یہ صحیح نہیں. اس میں تفصیل ہے, کبھی خدا نہ کرے ایسی ضرورت محسوس ہو تو عدالت میں مقدمہ کرنے سے پہلے اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے کہ کس بنیاد پر خلع لیا جائے. بعض اوقات بنیاد صحیح نہیں ہوتی جس کی بنا پر جو عدالت ڈگری جاری کرتی ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی شرعاً, جب نہیں ہوتی تو دوسرے مرد سے اس کا نکاح بھی صحیح نہیں ہوتا, جب صحیح نہیں ہوتا تو اگر کر بھی لے تو تب بھی وہ ناجائز اور گناہ ہے اور زنا ہوتا ہے, نکاح نہیں ہوتا. آج اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے, بہت ابتلا ہے, اس لیے کہ عام طور پر ان مسائل سے لوگ واقف نہیں ہوتے. سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ جس کا جی چاہے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا اس نے جناب مقدمہ دائر کر دیا, عدالت نے دو تین مرتبہ جناب کہا کہ آؤ عدالت میں, شوہر حاضر نہیں ہوا, اس نے اپنے طور پر فیصلہ سنا دیا. اس کے بھی طریقے ہیں کہ اگر کوئی عورت تنگ ہے اپنے شوہر سے تو کس بنا پر تنگ ہے, کیا وجہ ہے, جب تک ریزن معلوم نہیں ہوگا, وجہ معلوم نہیں ہوگی, اس وقت تک معاملہ سلجھ نہیں سکتا. لہذا جو خلع جاری کیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس بنا پر خلع دیا گیا ہے, تو اگر بنا صحیح ہے اور اس کے ساری شرائط جو شریعت کے لاگو ہوتی ہیں وہ پوری کر دی گئی تب تو درست ہوگا, ورنہ درست نہیں ہوتا. عمومی 99% جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, لہذا اس قسم کے جو خلع کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں ان کو وہ صحیح نہیں ہے, اس سلسلے میں رجوع کرنا چاہیے اہل علم سے, اس کے بعد پھر آدمی مقدمہ وغیرہ دائر کرے. اس میں بھی بہت سی تفصیلات ہیں, اس وقت ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں نے صرف اشارتاً یہ بات کہہ دی کہ اس قسم کے مسائل اگر سامنے آئیں تو اس خود آدمی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسٹمپ جو لکھتے ہیں, عام طور پر وہ بھی چونکہ ملکی قانون سے تو واقف ہوتے ہیں, شریعت کے قانون سے واقف ہی نہیں, اسلامیات پڑھانے والے اسلام سے واقف نہیں ہوتے عام طور پر اسکولوں میں بےچارے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو جس مضمون سے وہ خود واقف نہیں ہے تو اس میں بچے کیسے مہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ مہارت تو تب حاصل ہوگی کہ پڑھانے والے ماہر ہوں. اسی طریقے سے جو اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں وہ ٹھیک تین طلاقیں لکھتے ہیں بس، اس سے کم لکھتے ہی نہیں وہ. آپ کہو نہ کہو، آپ انہیں کہو بھی کہ ایک لکھو لیکن وہ تین ہی لکھے گا. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں بول دو جانے کی اسٹامپ پیپر خریدنا، خود لکھوائیں، کسی عالم سے لکھوائیں، تاکہ جو بات لکھے وہ اس طریقے سے لکھے کہ اس میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو. وہ شریعت کو سمجھتے ہوئے لکھے گا جو کچھ بھی لکھے گا، بلکہ بہتر ہے کہ کسی مفتی سے لکھوائیں، یعنی مضمون اس سے پوچھے اور پوچھنے کے بعد پھر لکھیں، خود لکھ لیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اسی سے لکھوائیں. بس یہ مسئلہ تو آج کا بیان ہو گیا. میں نے جب دوسرے تیسرے پارے میں غالباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ بیان کیا تھا تو کہا تھا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، اس زیادہ تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے تھوڑی سی کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن قرآن مجید میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ذکر ہے، نہ والدہ کا ذکر ہے، نہ دادا کا ذکر ہے، نہ آپ کی ولادت کا کوئی خاص ذکر ہے، نہ آپ کی جو ہے وہ تاریخ پوری کی پوری موجود ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں چلے گئے، کس طرح زندگی گزاری، اور اس قسم کی تفصیلات کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھی، ان کی نانی کا ذکر، ان کی والدہ کا ذکر، ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اس کا ذکر، اس کے بعد پھر وہ جا کر کفالت کے لیے دے کے آتی ہیں اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کی نشو نما کی اس کا ذکر، یعنی بہت تفصیل ملتی ہے، حتیٰ کہ حالت حمل، وجہ حمل کہاں ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کھایا، پھر اس بچے کو لے کر جب اپنے محلے میں آئیں لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کیا کلام کیا، یہ ساری تفصیلات ایک ایک قرآن مجید میں موجود ہیں جو کسی نبی کی نہیں. آپ خود سوچیں پوری اس قسم کی تفصیلات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو باقی انبیاء کی کہاں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک تفصیل موجود ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کئی رکوع اس سلسلے میں موجود ہیں، اور پھر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تفصیل بتائی کہ آپ کا لباس کیسا ہوگا، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، آپ کے بال کیسے ہوں گے، جب اتریں گے آسمان سے تو اس وقت پانی ٹپک رہا ہوگا، اور کہاں اتریں گے، کس مسجد میں آئیں گے، یہ ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے. اب جس امت کے ساتھ مل کر وہ جہاد کریں گے، اگر وہ امت ہی ان کو پہچاننے سے انکار کر دے اور تفصیلات ان کے سامنے نہ ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے عقیدہ کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ متفقہ ہے پوری امت کا، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں. اب رہ جاتا ہے کہ یہ عیسائی یا یہودی کیا کہتے ہیں. تو یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تھی، یعنی سب سے بدترین دشمن تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے ماننے والے یہودی، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ حواری کہلاتے تھے، اسقال الحواریین، مددگار جن کو کہتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے. ایک مقام پر جمع ہوئے سارے کے سارے حواریین بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ میرا گھیراؤ کیا گیا ہے اور عیسائیوں نے یہودیوں نے گھیراؤ کر لیا ہے تاکہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریین سے کہا کہ تم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو میری جگہ قربانی دے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اور میں اکٹھے ہوں. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اسے پہنایا، اپنا عصا اس کو دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس شخص پر ڈال دی. یہ شخص جب باہر نکلا یہودیوں نے پکڑ لیا اور اس کو سوری پر لٹکا دیا، یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سوری پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان یہودیوں نے ہلّا بولا، اپنا آدمی جو ہے وہ بھیجا، جب وہ شخص اندر داخل ہوا اللہ رب العزت نے اس پر مشابہت ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہودی جب پیچھے پیچھے دوسرے آئے انہوں نے اپنے ہی آدمی کو سوری پر لٹکا دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر. اس کو قرآن مجید نے یہاں پر کہا ولیکن شبہ لہ، مشابہت ڈال دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی. دونوں روایتوں کی گنجائش ہے قرآن مجید میں، چاہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کوئی عیسائی تھا جس پر مشابہت ڈالی گئی یا خود یہودی تھا جس پر مشابہت ڈالی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی لٹکائے گئے، ولیکن شبہ لہم، ان پر تشبیہ ڈال دی گئی، چنانچہ بعد میں عیسائیوں کا بھی عیسائی بھی اختلاف کرنے لگے کہ ہوا کیا، اور انہیں اتنا شبہ پیدا ہو گیا کہ ان کے یہاں آج بھی عقیدہ تثلیث ہے. عقیدہ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض کہتے ہیں تین خداؤں میں کا ایک خدا ہے، اور بعض کا عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ باپ بیٹا، باپ سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، باپ بیٹا اور مریم ماں، تو ان کے عقیدے جو ہیں مختلف ہیں، خود اپنی کتابوں میں بھی کسی ایک عقیدے پر نہیں ہیں، مختلف فرقے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کا اس کا ذکر بھی ملتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اسی لیے کیا کہ جب دوبارہ تشریف لائیں تو کسی قسم کا امت کو ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو ان کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے میں. ان کے علاوہ اگر کوئی شخص آئے گا تو آج دیکھیے کتنے دجال پیدا ہوتے رہتے ہیں. غلام احمد قادیانی آیا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں. اہل علم نے نشانیوں سے پہچان لیا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ نشانیاں اس میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان نشانیوں کی بنا پر اور ان علامات کی بنا پر جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں اور جو احادیث میں بھی ہیں امت پہچان لے گی، اور اس وقت ان کی حیثیت اگرچہ نبی کی نہیں ہوگی، یعنی باقاعدہ ایسے نبی کی جو کسی امت کی طرح مبعوث ہوتے ہوں، لیکن نبوت پر مامور بھی ہوں گے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں کا گورنر اگر پنجاب میں جاتا ہے تو پنجاب کا جو گورنر ہے اصل تو وہ ہے، لیکن سندھ کا گورنر پنجاب میں جا کر بھی گورنر کی حیثیت تو رہے گی اگرچہ وہاں وہ گورنر نہیں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقاعدہ نبی جس طرح سے بھیجا جاتا اس طرح نہیں. اور اس کے بعد پھر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے. اب دیکھیے جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی دجال ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتلا دی. دجال کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے چہرے پر کیا لکھا ہوا ہوگا پیشانی پر، وہ کیا کچھ کرے گا، اس کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ احادیث میں ملتا ہے. کیونکہ جس فتنے کا وہ مقابلہ کریں گے اس کو بھی بیان کر دیا، تو یوں کہہ لیجئے کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور جو مقابلہ کریں گے اس فتنے کا ان کا بھی ذکر کر دیا. تو یہ حقانیت کی دلیل ہے اس کی قرآن مجید کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور چنانچہ آگے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اس میں کیا حکمت ہے مشابہت ڈالنے میں اللہ جانتے ہیں، لیکن ایک حکمت بظاہر یہ ہے کہ آزمائش تو ہے ہی، اور ساتھ ساتھ قدرت والے ہیں، ان کو کسی کے لیے اوپر اٹھا لینا بلا لینا ان کے لیے کوئی وہ نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ساری طاقتیں، دنیا کی طاقتیں مل کر زمین میں ایسا ارتعاش پیدا کر سکتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ اور ایک لمحے میں پیدا کر دیتے ہیں. آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اخبارات پڑھنے تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ جب اخبارات پڑھتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں کو وہ خراب کرتے ہیں کہ صاحب یہ سبب ہے زلزلہ کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں. اسباب بیان کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آتے کیوں ہیں، لاتا کون ہے، کس وجہ سے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ تو یہ کہ زلزلے آئیں گے، انتظار کرو تم زلزلوں کا، زمین میں دھنسے جانے کا، شکلوں کی تبدیلی کا. یعنی جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً جھجھوڑتے رہتے ہیں. تعلیمات اسلامی تو یہ ہے، اس لیے کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس امتحان میں پورا اتریں گے. کون اتر سکتا ہے امتحان میں پورا، علیہ عزب اللہ. ایسے جملوں سے بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر استغفار کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بے شک یہ بہت بڑا ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ایسی ابتلا میں اور آزمائش میں نہ ڈالیں۔ کون برداشت کر سکتا ہے بھائی، کروڑوں انسان بھی اگر ہوں تو آنے واحد کے اندر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ آخر بہت سارے اس قسم کے زلزلے آ گئے، کہیں 2 لاکھ آدمی مر گئے، کہیں 4 لاکھ آدمی مر گئے، کیا ان میں طاقت نہیں تھی؟ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کا۔ تو اس قسم کے یہ آفات سماویہ ہیں، قدرتی آفات ہیں۔ بلا شک و شبہ ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ کرے کہ جو مر گئے سب جہنم میں جائیں گے، الحمد للہ ایسی کوئی بات نہیں کہی جاتی، ایک آزمائش ہے بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرمائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعمالیوں کے سبب ہیں، کیونکہ اس امت کے ساتھ وعدہ ہے کہ بیک وقت ساری امت کو تباہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کچھ ہلاک ہو جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، جو ہلاک ہو گئے ہو گئے، جو بچ گئے انہیں چاہیے عبرت حاصل کریں۔ تو البتہ اتنی بات ہے، بعض نے جب کہا کہ بھئی اگر یہ عذاب ہے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، تو بات یہ ہے کہ بھئی جب عذاب آتا ہے اللہ رب العزت کا تو اس میں سب پستے ہیں، اس میں نیک بد کی کوئی تمیز اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تھے، اس میں تو سبھی جاتے ہیں۔ البتہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، تو اپنے اپنی نیتوں اور اعمال کے اعتبار سے، یہاں تو بظاہر جو ہے وہ کافر بھی ہلاک ہو گیا، مسلمان بھی ہلاک ہو گیا، فاسق و فاجر بھی دنیا سے چلا گیا، نیک و متقی بھی مر گیا، کیسے فیصلہ کریں گے کون شہید ہے اور کون ہلاک؟ تو اس فیصلے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو عبرت پکڑنی چاہیے کہ بلا شبہ یہ جو مصیبت آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں محفوظ رکھا۔ آگے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ہماری پکڑ نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بس ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، ناراض نہ ہوتے ہوں۔ اور جو دنیا سے چلے گئے ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور جو لوگ بےچارے اس قسم کے ہیں کہ اس وقت نہ ان کے سر پہ چھت ہے، اور بہت سے عزیز رشتے دار جن کے دنیا سے جا چکے، حتیٰ کہ آج معاملات ایسے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں، یعنی آپس میں رابطہ بھی ممکن نہیں۔ خود میرے پاس 2-3 افراد یہاں کے ایسے آئے کہ پتہ چلا کہ وہاں پر جناب اگر 119 گھر تھے، ان میں سے جناب صرف 10 گھر باقی، باقی سب ختم۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی مدد کے لیے ابھی فی الحال پہنچا ہے، ممکن بھی نہیں، اتنی جلدی جو ہے ہر ہر جگہ پر پہنچ جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ بیچ میں دریا ہے، اس پر ایک پل ہے جو ملاتا ہے 2 علاقوں، لیکن وہ پل ختم ہو چکا ہے۔ اب ادھر والوں کو یہاں کے حالات کا علم نہیں ہے، یہاں والوں کو وہاں کے والوں کے حالات کا علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو تو اطلاع اس طرح ملی ہے کہ کسی کا عزیز کویت میں رہتا تھا، کسی نے وہاں پر رابطہ کیا، وہاں والے نے یہاں سے رابطہ کیا، تو اس کو پتہ چلا کہ تمہارے عزیز کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اس قسم کے بہرحال ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی چھیڑ دی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم زکات سے مدد کر سکتے ہیں؟ تو زکات سے مدد اس صورت میں کر سکتے ہیں بھائی کہ جب کوئی ذریعہ ایسا ہو جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ رقم، یہ سامان، یہ مال جو زکات کا ہم دے رہے ہیں ان مستحقین تک پہنچ جائے۔ تو اگر ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں تو ان کو اگر زکات کی رقم دے دی جائے، ان کو اپنا وکیل بنا دیا جائے کہ ہم ان زلزلہ زدگان کے لیے جو ہے وہ یہ رقم دینا چاہتے ہیں زکات کی، اور وہ اگر وہاں پہنچا دیں تو انشاءاللہ آپ کی زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ ضرورت مند تو ہیں، لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا جو کچھ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم و کرم فرمائے، اور جہاں جو بات میں عرض کی ہوئی کہ وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کے مالک، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرے رب کی طاقت ایک طرف ہو تو ساری دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آخر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سور کے ذریعے سے ہلاک کریں گے نا، سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی ایسے الفاظ بھی زبان سے ہمیں نہیں نکالنے چاہیے جس سے بظاہر یہ ہوتا ہو کہ ہمیں آزما لے، جتنا آزمائے بڑے طاقتور ہیں ہم، ایسا نہ کر، یہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ ہو جاتا ہے، مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو عز و نیاز کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم بہت کمزور، آپ کی ذات بہت طاقتور ہے، آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت نے اس بارے میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذکر پر تقریباً اس کا اختتام ہوا ہے، اور میں بھی اسی واقعے پر اس کو معاملہ ختم کرتا ہوں بیان کا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اے عیسیٰ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے خدا بنا لینا، یعنی لوگوں نے جو تمہیں خدا بنا لیا، بعد نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور بعد نے کہا کہ علیہ باللہ کہ حضرت مریم جو اللہ کی بیوی ہیں اور بعد نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لینا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس بات کا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں، یعنی میں تو اپنی حقیقت جانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تو جب گود میں تھے اس وقت بھی انہوں نے تو یہ کہا تھا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماں کی گود میں تھے اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ مریم یہ کیا ہے، تیرے یہاں ولادت کیسے ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، فاشارت الی، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نہیں بول سکتی اس سے پوچھو، فاشارت الی، تو کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المادی صبیا، جو بچہ ابھی جھولے والا ہو گود میں ہو پنگھوڑے میں ہو انگوٹا چوس رہا ہو یہ کیسے کلام کر سکتا ہے، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بچے نے سر اٹھایا اور کہا قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ سب کلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جب ماں کی گود میں تھے چھوٹے سے دو دن تین دن کے. اللہ رب العزت نے تو صرف حجت کے لیے یہ سوال کریں گے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں کہہ چکے کہ انی عبداللہ، انہوں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں، ان اللہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ میں خدا ہوں، انہوں نے تو کہا انی عبداللہ. تو بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کا حق نہیں ہے مجھے اے اللہ میں وہ بات کیوں کیسے کہہ سکتا ہوں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے کہی ہے آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے جی میں ہے آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے جی میں وہ میں نہیں جانتا، یعنی آپ تو مجھے جانتے ہیں لیکن میں آپ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں پوری، انک انت علام الغیوب، آپ ہی علام الغیوب ہیں، دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر، جو بتا دیا تو نبیوں کو پتا چل جاتا ہے، نہیں بتایا تو نہیں پتا چلا، ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے نہیں کہا مگر اس وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے امر کیا حکم کیا، اور وہ کیا تھا، ان اعبد اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کون ہے، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں گواہ ہوں اس وقت سے جب تک میں رہا ان میں، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، کسی چیز کے وعدے پورے کرنے کو بھی کہتے ہیں نا وعدہ وفا کر دیا، تو کسی کو پورا پورا اوپر اٹھا لینے کو بھی کہتے ہیں تو وہ وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس تو بھی کہتے ہیں نا وفات پا گیا، تو یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں کئی معنی مراد لی جا سکتی ہیں، وفات سے معنی انتقال کے بھی ہوتے ہیں، اب انتقال کے خود معنی کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تو زمین سے آسمان کی طرف منتقل ہونے کو بھی انتقال کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا یا مجھے آپ نے وفات دے دی، یعنی اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ایک جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا یا دوبارہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وفات دے دی، کنت انتر رقیب علیہم، تو آپ ہی نہیں کہہ بانتے پھر انہوں نے کیا گل کھلایا میں نہیں پتا، اے اللہ جب تک میں موجود تھا میں اس وقت تک کی گواہی دے سکتا ہوں، لیکن جب میں دنیا سے چلا گیا اب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر انتر رقیب علیہم، آپ رقیب تھے آپ نگہبان، وان تعالیٰ کل شیء شہید, اور آپ ہر چیز پر حاضر ہیں, آپ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا سچوں کا سچ کام آئے گا قیامت کے دن, جھوٹے پکڑے جائیں گے اور جو سچے ہیں ان کا سچ قیامت کے دن کام آئے گا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما دیا کہ وہ سچے ہیں, اور ساتھ میں دیکھیے آگے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك, اے اللہ اگر تو عذاب دے ان کو تو تیرے بندے ہیں, کوئی تجھے روک نہیں سکتا کہ تو کیوں عذاب دے رہا ہے, تو نے ہی بنایا, تیرے ہی بندے ہیں, تو خدا ہے مالک ہے, اگر عذاب دینا چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات بعض کیفیات طاری ہوتی تھی, بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک رات آپ نے نماز پڑھی, ساری رات آپ یہی تلاوت کرتے رہے کہ ان تعذب ہوں فن عبادک و ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں, اور اگر آپ مغفرت کر دیں تو آپ اس پر بھی قادر ہیں, آپ کے لیے دونوں صورتیں ممکن ہیں, عذاب دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے تو بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیوں مغفرت کر دی, یہ اعتراض کرنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور جتنے ان کے پیروکار ہیں, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو, ہمیں پوجو, ہمیں مشکل کشا مانو, ہمیں حاجت روا جو ہے وہ سمجھو. یہ لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ کسی کو خدا بنا لیتے ہیں, کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں, کسی کو بچہ دینے والا سمجھنے لگتے ہیں, کسی کو بارش دینے والا سمجھ, تو سمجھ لیجیے کہ سب فضولیات ہیں. قادر مطلق ذات صرف اللہ رب العزت کی. بزرگان دین کی خدمت میں جاؤ اصلاح کے لیے, اور بزرگان دین کی خدمت میں جاؤ دعا کرانے کے لیے کہ ہماری دین دنیا تاکہ سدھرے, دین سیکھنے کے لیے جاؤ, اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جاؤ. ان کے پاس اس لیے نہیں جایا جاتا کہ ہم چلے جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا, وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو بیڑے بھی پار کرتی ہے اور جو سب کی سننے والی بھی ہے, جاننے والی بھی ہے, اور سب کی مشکلات کو حل بھی کرنے والی ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو بھی درست رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم اپنی لو لگائیں, اور اللہ کے ماں سوا سے اپنے آپ کو ہم الگ رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں, آپ عزیز ہیں, حکیم ہیں, اے اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. الہ العالمین اپنے فضل فرمائیے, ہماری پکڑ نہ فرمائیے, ہمیں کسی عذاب سے دوچار نہ فرمائیے, اے اللہ کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمائیے, اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم فرما دیجئے, رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. ہم آپ کے بندے ہیں, عاجز ہیں, ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے, اپنی ستاری و غفاری کو دیکھیے, اپنی ستاری کی طرف نظر فرمائیے, اپنے غفار ہونے کی طرف نظر فرمائیے کہ آپ ہماری گناہوں کو پوشیدہ کرنے والے بھی ہیں, چھپانے والے بھی ہیں, اور مغفرت کرنے والے بھی ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. بلا شبہ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے, بے حیائی کے کاموں سے, اور اوریانی کے کاموں سے, اور ایسے کاموں سے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ کو ناراض کر رکھا ہے. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے, ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ اس وقت قسم و کرسی کی حالت میں ہیں اور بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے, اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما, عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ جن کے عزیز مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے, رحم کے معاملے فرمائیے. آپ قادر مطلق ہیں, اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں, آپ کی صفت ہے یہ. اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمائیے. یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے, ہم سب کو اس معاملے سے, اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کے ساتھ, اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ, جسم کی سلامتی کے ساتھ, اے اللہ ہم زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں, جسم کی سلامتی کے ساتھ جائیں, عافیت کے ساتھ رخصت ہوں. خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, والدین, یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کے درجات کو بلند فرما, اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سب خیر وافیت ہے، آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا کرم،
دعائیں کریں. فری اور فطرے کی رقم بھی دے سکتے ہیں بلبلوں؟
ہاں بھائی، جب مستحقین کو دینا ہے تو دے سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اصل چیز پہنچ جائے، سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ
فری اور فطرہ
فری بھی دے سکتے ہیں، فطرہ بھی دے سکتے ہیں. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ. زکات کے پیسے ہیں ہمارے پاس، جی، تو ہم خود جا کے پہنچانا چاہ رہے ہیں، کوئی ذریعہ آپ سے ہو سکتا ہے؟
اصل میں مجھے تو جو پتہ ہے وہ الخت ٹرسٹ والے ہیں یا رشید والے ہیں، یہ دو حضرات ایسے ہیں جہاں اعتماد ہے، کیونکہ اہل علم میں سے ہیں یہ، ان سے بات کر لیجئے جا کے.
کیونکہ میں ابھی کوئی 20-25 دن پہلے اسی علاقے میں تھا.